پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب, ہم آغاز کریں گے آج اپنے پروگرام کا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان سے, جو انہوں نے پاکستان کے اوپر گزشتہ روز افغانستان کے اس حملے کے حوالے سے دیا ہے جس میں 11 افراد مارے گئے تھے, اور انہوں نے اس حملے کو بھارت اور افغانستان کے درمیان گٹھ جوڑ کا نتیجہ قرار دیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھارت سے جناب پرتاپ سوم بنشی صاحب موجود ہیں, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ جناب خالد رحمان صاحب موجود ہیں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ اس حوالے سے, اس رپورٹ کے بعد پھر ان دونوں تجزیہ کاروں سے گفتگو کریں گے.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر تازہ کشیدگی کابل اور نئی دہلی کے گٹھ جوڑ کی عکاسی کرتی ہے, اور ان کے بقول پاکستان اپنے جغرافیائی سرحدوں کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور مستقبل میں کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. جمعے کو پاکستان کے جنوب مغربی سرحدی شہر چمن کے قریب سرحد پار سے افغان سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. اس پر پاکستانی فورسز نے بھی جوابی فائرنگ کی تھی جس میں افغانستان کی طرف بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئیں. ہفتے کو سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا,
جو کابل حکومت ہے, باوجود ہماری جو تازہ ترین کوششیں ہیں ان کے باوجود بھی اس کی طرف سے کوئی اتنا مثبت جو ہے وہ رسپانس جو ہے ہمیں نہیں مل رہا, اور یہ دلی اور کابل کا جو نیکسس ہے یا جو گٹھ جوڑ ہے یہ اس کی ساری ریفلیکشن ہے. ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ہم یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, یہ ہم اور افغانستان جو ہے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں اور یہ مل کے جنگ لڑیں.
پرتاپ سوم بنشی صاحب, بھارت تو اور افغانستان کا گٹھ جوڑ یا نیکسس, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جو پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے؟
دیکھیے, پاکستان اگر یہ کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں وہ ایک فیلیور کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں پیس چاہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں پیس کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ افغانستان کی اور سے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ایک نیکسس بن گیا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا پالیسی کے لیول پہ, ڈپلومیسی کے لیول پہ آپ اپنے فیلیور کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت اس بات کے ہیں نہیں, آپ ریفرنسز کے ساتھ جوڑ کے بتا دیں تو الگ بات ہے. پچھلے سال کا مجھے یاد آ رہا ہے اکتوبر کے آس پاس, میرے خیال سے سیکنڈ تھرڈ ویک اکتوبر میں پاکستان نے اسی طرح کی چیز یونائٹیڈ نیشنز کو لکھ کے بھیجی تھی, اور یہی باتیں جو باتیں آج کہی گئیں انہی باتوں کو کہا گیا تھا کہ صاحب یہ ایک نیکسس ہے ان کے بیچ میں, اس نیکسس کو کے کارن پاکستان میں دقتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے فیلور کو ڈھکنے کے لیے یہ ان کی اور سے کہا گیا ہے. ظاہر طور پہ انڈیا کے افغانستان سے ایک رشتے ہیں, ایک جو ایک ویژول رشتے ہیں, اور وہ رشتے وہاں چاہے اسپتال بنانے کو لے کر ہو, چاہے وہاں کی پارلیمنٹ کو بنانے کو لے کر کے ہو, چاہے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ہو, وہ ایک رشتے ہیں جو سب کے سامنے ہیں. لیکن اب اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور اس کو ایسے جوڑ کے ریفرنس بنا کسی ثبوت کے بول دینا, تو ظاہر طور پہ پالیٹکس ہے, وہ بولیں گے.
خالد رحمان صاحب
جناب,
آپ کا کمنٹ.
دیکھیے, ایک بہت ہی پیچیدہ اور تہ در تہ قسم کی صورتحال ہے, اور میرے خیال سے جو یعنی اس کو کسی ایک واقعے پہ ایک بیان کے ساتھ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پوری تصویر بنتی نہیں ہے. حقیقت میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر کے اوپر تنازع کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, اس کے باوجود کے تاریخی طور پہ بھی بعض اوقات سوال اٹھائے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہی وہ سرحد ہے جس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ اسے عبور کرتے ہیں, دونوں طرف سے آتے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے. اب اگر مخصوص صورتحال پیدا ہوئی ہے گزشتہ چند دہائیوں میں کہ افغانستان میں مسلسل ایک متلاطم صورتحال ہے, امریکہ کے حملے کے بعد وہاں بڑی تعداد میں غیر ملکی فوجوں کی ایک موجودگی رہی ہے, کم و بیش 40 سے 50 ملک جو ہیں ان کی فوجیں جب موجود ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی غیر معمولی طور پہ انٹیلیجنس نیٹورک اور باقی موجودگی بھی ہے. تو اس اعتبار سے اتنے سارے پلیئرز وہاں پر موجود ہیں, اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, لیکن اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھائے. تو اس حد تک تو مجھے بھی اپنے وزیر دفاع کے بیان میں وزن نظر آتا ہے, لیکن میرا خیال ہے میں ذاتی طور پر ان کے اس بیان کے مقابلے میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ زیادہ ایک طرح سے گہرائی میں جا کے ان مسائل کو حل کریں گے, اور یعنی محض اخباری بیانات اور محض میڈیا کے ذریعے گفتگو کرنے کی بجائے اس کو افغانستان کے ساتھ حکومت کی سطح پر براہ راست چیزوں کو طے کرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت بھی پاکستان میں کوئی 17 لاکھ تو رجسٹرڈ مہاجرین موجود ہیں, جو یونائیٹڈ نیشنز کے جو ہائی کمشنر فار ریفیوجیز ہے یہ اس کے پاس سے رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں, اور یہ افغان مہاجرین ایک وقت میں 5 ملین تک بھی رہے ہیں آمد و رفت کے اعتبار سے. تو پاکستان کے تو افغانستان کے ساتھ عوامی سطح پہ اور بارڈر موومنٹ کے حوالے سے یہ رشتہ موجود ہے, صدیوں پرانا, اور اس وقت بھی موجود ہے. جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں تو اس بارڈر کو تو دونوں ملکوں کی ضرورت ہے کہ اسے پیسفل رہنا چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور طے کردہ مسئلہ ہے, تو اس میں تو حقیقت میں ایک بہت بڑا ڈرگ مافیا بھی موجود ہے جو حالات کو بگاڑنے میں بعض اوقات دلچسپی رکھتا ہے, اس لیے کہ اس کا کام تو چلتا ہی اس طرح سے ہے کہ حالات بگڑے ہوئے ہوں. اور یہ کس سے پوشیدہ ہے کہ اس سال بھی جو رپورٹس آئی ہیں 2016 کے بارے میں, وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ افغانستان میں ایک حکومت ہے, اس کے باوجود کہ وہاں نیٹو اور امریکی فوجیں موجود ہیں گزشتہ 15-16 سال سے, اس کے باوجود افغانستان میں پہلے سے زیادہ ڈرگ پروڈکشن ہوئی ہے. اور ظاہر ہے یہ ڈرگ پروڈکشن جو وہاں ہو رہی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جاتی کہاں ہے. اس کی مارکیٹ تو اصل میں یورپ میں ہے, اس کی مارکیٹ تو دنیا بھر میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو بارڈر کو اگر ایک طرح سے متاثر رکھا جائے تو اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ پہلو بھی ہے, اور مجھے اپنے وزیر دفاع سے توقع ہے کہ وہ اس اعتبار سے ایک جامع بات کر رہے ہوں گے. بذات خود بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ ایک ایشو ہوتا ہے
جی.
عام حالات میں نہیں, لیکن ایسے حالات میں کہ افغانستان میں سول وار بھی موجود ہے اور تمام جو عالمی سطح کی رپورٹیں ہیں, خود اقوام متحدہ کی رپورٹیں ہیں, نیٹو کی رپورٹیں ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت بڑا علاقہ افغانستان کا ایسا ہے کہ جہاں افغانستان کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے.
صحیح.
اس ساری صورتحال میں بارڈر پہ صورتحال کو بگاڑنے میں کوئی بھی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں, اور جس انداز میں خود بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کے بارے میں کہہ چکے ہیں, جس انداز میں وہ 2 اور 2 4 کی طرح کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس اعتبار سے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بیانات موجود ہیں, اس کی روشنی میں یہ اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھارت کا اس میں ہاتھ ہوگا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے.
جناب خالد رحمان صاحب, پرتاپ سومنشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. یہ آج کا ایک انتہائی اہم موضوع تھا اور آپ دونوں صاحبان نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جرمنی سے ڈاکٹر حسین یاسا موجود ہیں, افغان تجزیہ کار اور صحافی ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈیز پشاور یونیورسٹی میں. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ گلبدین حکمتیار, جو کسی زمانے میں افغانستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور جنہوں نے روس کو افغانستان سے نکالنے میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, وہ افغانستان پہنچے ہیں. 20 برس کے بعد تقریباً 200 گاڑیوں اور مسلح افراد کے قافلے کے ہمراہ جمعرات کو وہ کابل پہنچے, اور اس سے قبل وہ گزشتہ ہفتے مشرقی افغانستان میں بھی نظر آئے تھے, جبکہ ماضی میں وہ کہاں تھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. ماضی قریب میں ان کی جو حزب اسلامی ہے اس نے حکومت افغانستان کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے اور قومی یکجہتی پر مشتمل افغان حکومت کے ساتھ بھی رہے. ڈاکٹر حسین یاسا, مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسی صورتحال سے افغانستان اس وقت دوچار ہے جہاں ایک جانب ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں, مسائل الجھے ہوئے ہیں, طالبان ہیں, داعش کا بھی وہاں پر خاصا عمل دخل ہو گیا ہے, اور افغان حکومت کے اپنے درمیان بھی اختلافات ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گل بدین حکمت چار آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ جو بھی صورت ہے، کیا وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر کوئی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں؟
میرے خیال میں حکمت چار صاحب، جیسا کہ ہم سب آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ جہاں تک مجھے یاد ہے 3 دہائیوں سے وہ افغانستان کی سیاست میں ایک پرومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ ہمیشہ ان کا نام آتا رہا ہے، اور اسپیشلی یہ جو 2001 کے بعد جو ایک نیا سیناریو افغانستان میں ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پھر ہم اور آپ اس کے شاہد ہیں کہ 51 کنٹریز کے جھنڈے افغانستان کے سرزمین پہ گھڑے، اور اس کے بعد ایک وار آن ٹیرر کے عنوان سے ایک بڑی لمبی کہانی شروع ہوئی، اور لیکن پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ بالآخرہ عالمی قوتوں اور افغانستان حکومت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ مصالحتی کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. تو اس سلسلے میں کرزئی صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، حکمت یار صاحب اور پھر اس طرف سے طالبان کے ساتھ، لیکن وہ طالبان کے ساتھ نہ کرزئی کے صاحب کے زمانے میں نہ اشرف غنی صاحب کے زمانے میں کوئی ان کی جو کوششیں وہ کامیاب ہوئی، لیکن حکمت یار صاحب کے، چونکہ میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ حکمت یار صاحب اور طالبان میں فرق ہے کہ طالبان جو ہے وہ کچھ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، اور اب تک کسی نے، میں نے نہیں سنا کہ ان کو ملٹری اور پولیٹیکل ایک گروپ کے نام سے یاد کیا ہو، ہمیشہ ایک ملٹری اور یا ایک جو ہے وہ ایک عسکریت پسند گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن حکمت یار صاحب وہ ایک سیاسی اور عسکری جماعت کے طور پر ہمیشہ سے ہی رہے ہیں اس پورے کھیل میں، تب وہ آئے ہیں اینی وے. اب حکمت یار صاحب کی وہ افادیت کیا ہوگی اس صورتحال میں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکمت یار صاحب وہ ایک سیاستدان اور ایک کمانڈر کے طور پہ ان کو ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور ہمیں صرف یہ امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ حکمت یار صاحب آپ نے کچھ اور چیزیں بھی کہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے کہ وہ کہاں تھے، کیسے تھے اور اب کیسے آ گئے یہاں پہ، تو وہ چیزیں کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکمت یار صاحب کے آنے سے ایک فائدہ ہو اور ایک نقصان. فائدہ یہ ہے کہ اینی وے کچھ امیدواری بڑھے گی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ کانفیڈینس تھوڑا پیدا ہوگا کہ ایک طالبان ہوا کرتے تھے، ایک متیار صاحب، دونوں جو سسٹم کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ایک متیار صاحب آ گئے ہیں اپنی ساری قوت کے ساتھ آ گئے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے افغانستان میں امن و امان کے فروغ کے لیے کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک متیار صاحب نے جب لغمان سے اپنا سفر شروع کیا، پھر وہ ایک انہوں نے کچھ باتیں وہاں پہ کی، پھر جلال آباد میں آ کے ایک دو کمنٹس کیے، پھر کابل میں آ کے ایک دو کمنٹس کیے، جس سے کہ نون پشتون اقوام کے اندر کچھ بے چینی سی دیکھنے میں آ رہی ہے. جناب حکمت یار صاحب نے وہ شیعہ عناصر کے اوپر کچھ تنقیدیں کی لغمان کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایران وہ ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ افغانستان کے اندر ان کے پاس کئی ایک بڑے ریکگنائز میڈیا گروپ ہیں. یہ بڑا ایک دونوں تشبیہ، یہ جو تشبیہات تشبیہ انہوں نے دی ہے، ذرا کچھ منطق سے بہت زیادہ دور تھا، کیونکہ ایران اور افغانستان میں بھائی بہت سارے سنی ممالک ہیں، بہت سارے شیعہ ممالک ہیں، افغانستان کو ان سے کیا لینے دینے، یہی شیعہ گروپ آپ کے ساتھ ایک اختلاف میں اور ایک ان کا جو اتحاد تھا آپ انہیں کے ساتھ تھے محمد شاہ مسعود کے خلاف لڑائی میں. دوسری بات انہوں نے یہ کی कि उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है यही एक वाहिद राय हल है या एक सोल्यूशन है अफगानिस्तान को बचाने का। फिर उन्होंने काबुल में आकर कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो अफगानिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि ये बातें यही हिजब इस्लामी कई सालों पहले नहीं किया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये उन चीज़ों को टच कर रहा है जो अफगानिस्तान के जो नॉन पश्तून अकवाम है वो जो इन चीज़ों को इन इश्यूज को पसंद नहीं करते। तो इस तरह से एक थोड़ी सी बेचैनी फैल रही है। एक मतियार साहब को एक नेशनल फिगर के तौर पर अगर उभरना है तो वो उनको अपनी 20 साल पहले वाली सियासत 30 साल पहले वाली सियासत अपनानी होगी, जिसमें यही इस इस्लामी वो अकेला ग्रुप हुआ करता था जिसमें हज़ारा भी हुआ करते थे, पश्तून भी हुआ करते थे, ताजिक भी हुआ करते थे, उज़्बेक तुर्कमेन भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो अब जो चल रहा है ये जरा उस सियासतों से या उनकी जो रेपुटेशन थी 20-30 साल पहले उनसे बहुत मुख्तलिफ है।
अच्छा डॉक्टर सरफराज खान, सदारती महल में अपने खिताब में गुलबद्दीन हिकमतयार साहब ने तालिबान को अपना भाई कहा है, हालांकि एक ज़माने में उनके खिलाफ उनकी जद्दोजहद भी रही है। दूसरे ये कि एक दाइश का भी फैक्टर है वहाँ पर, ज़रा इख्तिसार के साथ ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि क्या ये फैक्टर्स किस समत में और किस अंदाज से काम करेंगे।
गुलबद्दीन हिकमतयार साहब मशहूर हैं पुराने वक्त से इस बात के लिए कि उनका ज्यादा जो असर था उनकी तंजीम का माजी में वो अफगानिस्तान के पश्तूनों में ज्यादा था, और ये भी कहा जाता था कि उनके पाकिस्तान की जो जमात इस्लामी है उसके साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे, और साथ ही साथ उनको पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फेवरेट भी कहा जाता था माजी में। मामला तब जरा उलझे जब 2001 के बाद गुलबद्दीन हिकमतयार ने, पहले तो तालिबान जो है उन्होंने उसको निकाला, उनके तमाम जो इलाके थे जो गुलबद्दीन हिकमतयार के जेर असर थे वो तालिबान के कब्जे में चले गए, और बाद में गुलबद्दीन हिकमतयार ने एक वक्त में तालिबान के साथ अलायंस बनाया, जो अमेरिका और दूसरी कुवतें थी जो अफगानिस्तान में आई हुई थी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। लेकिन लगता है वही टाइम था जिसमें वो आइसोलेट होना शुरू हो गए, पाकिस्तान की मदद भी उनके लिए कम हुई, और साथ ही साथ उनको बाज लोग कहते हैं ईरान जाना पड़ा, और यूं उनकी आइसोलेशन में जो सियासी जो उनका हिस्सा था बिशमील उनके दामाद के, वो जो हुकूमत बनी 2001 के बाद वो उसमें शामिल हो गया। तो प्रैक्टिकली गुलबद्दीन हिकमतयार के अलावा उनके तमाम बासर सियासी लोग जो थे वो ऑलरेडी एक मरहले या दूसरे मरहले पर अफगानिस्तान की 2001 के बाद बनने वाली हुकूमतें, चाहे वो करवई साहब की थी चाहे वो अशरफ वनी साहब की थी, उसमें बिलवास्ता तौर पर शामिल रहे। और लगता ये है कि क्योंकि उन्होंने एक वक्त में खलकियों के खिलाफ भी जब बगावत की थी तो उन्होंने पश्तून नेशनलिज्म का कार्ड इस्तेमाल करते हुए तनई साहब जो कि इनके कमांडर इन चीफ थे फौज के अफगान के, उनके साथ अलायंस बनाया था। तो यूं ये जो बात इन्होंने की है अभी दूसरे हमारे साथी ने कि वो जाकर वहां जो इम्प्रेशन दे रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, एक इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है, वो इम्प्रेशन ऐसा है कि जो मौजूदा हुकूमत है अशरफ गनी साहब की, उनकी जो पॉलिसी है नेशनल रिकंसिलिएशन की और बातचीत के जरिए अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने की उसमें कुछ कामयाबी गुलबद्दीन हिकमतयार के उस आइन को मानने और हुकूमत का हिस्सा बनने और काबुल जाने में एक जो इम्प्रेशन मिलता है कि वो ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि बातचीत और अफहाम तफहीम के जरिए अफगानिस्तान के मसाइल को हल किया जाए, ये उसकी एक मुस्बत साइड है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि मनफी साइड ये है, चूंकि इनका पुराना जो है इनके बारे में जो इम्प्रेशन है और जो इनके सियासत रही है उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस रहा है, इन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी माजी में बहुत ज्यादा की है, कत्लो खून में बहुत ज्यादा मुलवस रहे हैं, और इनके धड़े को बाकायदगी से औरत दुश्मन और वहां के अफगान दुश्मन हिस्सों में समझा जाता है, जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस और हेल्थ वर्कर्स इनको मारा था और जान से मार डाला था बहुत सारे लोगों को। तो ये जो मनफी साइड है उसकी, कि ये पश्तूनों के کے نمائندے کے طور پہ اگر سامنے آنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اس طرح کی باربیرٹی اور کرویلٹی وابستہ ہے, تو یہ افغانستان کے جو دوسرے سیکٹیرین معاملات ہیں اس کو بڑھائے گا. شیاز میں ان کے بارے میں زیادہ جو ہے معاملات تشویش کے ذریعے جائیں گے. اسی طرح تاجک اور ازبیک بھی ان کے بارے میں اچھے خیالات ماضی میں بھی نہیں رکھتے تھے, ان کی جو ہے خوف میں اضافہ ہوگا. لیکن افغانستان میں جو نیشنل ریکنسلیشن کا پروسیس ہے, اگر یہ اس میں مزید مدد کرنا چاہتے ہیں اور خود آگے جانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اس امپریشن کو ختم کرنا ہوگا, کم کرنا ہوگا, اور انہیں افغانستان میں انسانی حقوق, انسانی آزادیاں, ایک ملٹی نیشنل افغانستان, اس میں بھی بجائے سینٹرلائز حکومت کے ایک بہت ہی جمہوری ڈیوالڈ حکومت جس میں تمام علاقوں, قوموں, قومیتوں, سیکس کی نمائندگی ہو, ان کی طرف کی اگر یہ وکالت کرے اور اس طرف جائے, کیونکہ تجربہ کار آدمی ہے سیاست میں بے پناہ, تو شاید یہ آگے بڑھ پائیں گے. ورنہ ان کے لیے خود ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ افغان حکومت جو ہے اس میں بھی ٹینشن بڑھے گی اور افغانستان کے اندر بھی.
ڈاکٹر جیسا ایک آخری سوال اختصار سے بتائیے گا کہ داعش کا جو فیکٹر ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا سچویشن کو؟
دیکھیے, داعش کا فیکٹر وہ تو 2014 سے میں پہلا آدمی تھا جس نے بہت تفصیل سے اس موضوع پہ لکھا تھا. داعش کا فیکٹر وہ یہ ہے کہ کچھ فینیٹک عناصر جو طالبان یا آپ جو ایک مہیار صاحب سے وہ مایوس ہوتے جائیں گے, ان کو کسی اور چھتری کی ضرورت ہے جس کے نیچے وہ جمع ہو. تو جو طرح لے کے کچھ وہ ہمارے افغان حکومت میں کچھ عناصر ہیں وہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ وہ زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. لیکن اینی وے وہ داعش جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس حوالے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں وہ تھوڑے سے کمزور ہوں ایز کمپیئر ٹو طالبان, لیکن یہ کہ افغانستان کے فیوچر کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا وجود جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے جو میڈیا کے اندر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور جو ملٹری ایکٹیویٹیز تقریبی کاروائیاں اس میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں, یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں شاید آہستہ آہستہ سیناریو چینج ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کوئی افیکٹو وجود رہتا ہے کہ نہیں, دیکھتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان, بہت اختصار سے آپ کمنٹ کریں گے داعش کے فیکٹر کے اوپر.
میں سمجھتا ہوں داعش کی جو فزیکل پریزنس ہے وہ افغانستان میں اس طرح نہیں ہے جیسے کہ سیریا یا عراق میں تھی. ان کی کچھ ننگرہار کے کچھ علاقوں میں, خصوصاً اچین اور دوسرے علاقوں میں ان کی پریزنس تھی, جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ امریکیوں نے ایک اتنا بڑا بم گرایا جس کو مدر آف آل بمز کہتے ہیں. آج کرزئی صاحب کا بیان بہت ووکل آیا ہے, کافی تیز. انہوں نے کہا کہ داعش کو دنیا میں امریکن سپورٹ حاصل تھی اور شاید افغانستان میں. یہ بہت عجیب سی بات ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیریا اور عراق میں تو رشین سیریا کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور امریکن جو ہے بعض اوقات ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں. لیکن افغانستان میں اس طرح کی باتیں جب کرزئی صاحب کرتے ہیں تو یہ چیزوں کو بہت گمبھیر بنا دیتی ہیں کہ کیا واقعی افغانستان میں وہ اپنی پریزنس کو طول دینے کے لیے اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. اس قسم کی باتوں کو کریڈنس ملتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی دونوں جگہوں پر داعش کے سیلز تو شاید موجود ہیں, لیکن ابھی تک ان کی جو کہ بہت بڑے کسی علاقے پر یہ قابض ہو جائے. پاکستان میں تو کوئی علاقے پہ قابض ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ افغانستان میں بھی ابھی ایسی کوئی بڑی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے. طالبان اور حکومت کی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں
کہیں زیادہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز, ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر یاسا, آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ نے زحمت فرمائی. سامعین, ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز صاحب ہوں گے اور شاہ جی گل جو فاٹا کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم گفتگو کریں گے یہاں پر فاٹا کے حوالے سے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. کو پاکستان کے وزیر اعظم نے قبائلی علاقوں کے لیے جو رواج ایکٹ ہے اس کو اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے وزیر قانون کو ہدایت کی ہے. ہم گفتگو کریں گے, شاہ جی گل ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر سرفراز خان ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کے حوالے سے, اس کو سنتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر قانون کو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے ذریعے رواج ایکٹ مجریہ 2017 اور دیگر آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ اس پر قانون ساز غور و خوض کر سکیں. قبائلی علاقوں میں اصلاحات کر کے اسے آئندہ 5 سالوں میں بتدریج صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے سے متعلق کمیٹی کی سفارشات کو وفاقی کابینہ پہلے ہی منظور کر چکی ہے. قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی و قبائلی عمائدین کی اکثریت حکومت سے یہ مطالبہ کرتی آئی ہے کہ ان اصلاحات کو فوری طور پر نافذ کرنے کے لیے ضروری اقدام کیے جائیں, بصورت دیگر قبائلی عوام احتجاجی مارچ کریں گے. ہفتے کو اسلام آباد میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور قبائلی عمائدین نے ایک کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی اور اس میں بھی اسی مطالبے کو دہرایا گیا.
جی شاہ جی گل, پہلے میں آپ سے سوال کروں گا, اس لیے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس کا اہتمام آپ نے کیا تھا, اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا, اور جب اس ایکٹ کو آلریڈی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی میں پیش کیا جائے اور 5 سال کے اندر اس کو پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا, آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟
جعفری صاحب, پہلے آپ کو اور آپ پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ساتھیوں کو سلام.
جی
یہ ہم نے یہ سارا کاز شروع کرایا تھا, کمیٹی بنا, پھر یہ جو ریفارمز بنے, یہ ریفارمز نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ٹیبل ہوا, وہاں سے تمام سیاسی پارٹیوں کا اس کے اوپر ان پٹ آیا, اس کے بعد کیبنیٹ نے اس کی منظوری دی اور ابھی لاسٹ سیشن میں اس کو ٹیبل ہونا چاہیے تھا, حکومت نے نہیں کیا, تو پھر اسی لیے ہم نے یہ APC بلایا اور ہم نے ڈیڈ لائن دیا ہے. APC آج تھا رات کو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوا کہ پرائم منسٹر نے یہ آرڈر دیا ہے لا منسٹر کو کہ اس کو آئینی امینڈمنٹ کو بھی ٹیبل کرا لے اور یہ ریواج ایکٹ کو بھی. تو آج APC میں پرائم منسٹر کے بہاف پر ان کا جو لا ایڈوائزر ہے ظفر اللہ صاحب وہ آیا تھا اور انہوں نے وہاں پریس کانفرنس میں بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو آئینی امینڈمنٹ کو اور رواج ایکٹ کو بجٹ سے پہلے جو سیشن ہے اس میں ہم ٹیبل کریں گے. اور میں بہت بڑی کامیابی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں, پاکستان کے قوم پرست جماعتیں اور پاکستان کے لبرل جماعتیں جو ہے پہلی دفعہ ایک ایشو کے اوپر اکٹھا بیٹھ گئے اور سب کا کنسنسس اس کے اوپر بنا کہ فاٹا کو قومی دائرے میں شامل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر کے بھاؤ پر ان کے لا ایڈوائزر نے بات کی تو یہی رواج ایکٹ کے اوپر میں نے ان کو آخر میں کہا کہ نہیں, آلریڈی ہمارا مرجر ہو رہا ہے کی پی کے ساتھ اور کی پی کے حکومت نے پارلیمنٹ سے ڈی آر سی کا جو یہی جوری سسٹم اب امریکہ میں ہو یورپ میں ہے اور یہاں قبائلی علاقے میں اس کے جرگہ کہا جاتا ہے اور پنجاب میں پنچایت کہا جاتا ہے, آلریڈی اس شکل میں یہی جرگے کی شکل میں ڈی آر سی کی پی کے نے اسمبلی سے بھی پاس کرایا ہوا ہے اور یہ سسٹم وہاں بہت کامیاب بھی ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ رواج ایکٹ کی جگہ کے اوپر ہمارا مرجر ہو رہا ہے کی پی کے ساتھ, تو بجائے اور کسی ایشو میں پڑنا یہی بہتر ہوگا کہ آپ ڈی آر سی کو یہ رواج کا الٹرنیٹ کر دے, تو بس جو آئینی امینڈمنٹ ہے وہ اس میں جو ہے یہ رواج ایکٹ کی جگہ یہی ڈی آر سی کرایا جائے. تو اس کے اوپر بھی ایڈوائزر صاحب نے کہا جو حکومت کی طرف سے تھا کہ بالکل میں اپنے لا منسٹر کو بھی بتاؤں گا اور ہم اس کے اوپر سوچیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی, اگر پوسیبل ہوا تو ہم یہی کر لیں گے, اور تمام پارٹیوں نے یہی کہا کہ یہ ہونا چاہیے.
اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ رواج ایکٹ کی جگہ ڈی آر سی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے؟
یس, ڈی آر سی اور جرگہ رواج ایکٹ ایک ہی بات ہے, اور ڈی آر سی میں صرف یہ فائدہ ہوگا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل میں ہر قوم سے بندہ ہوگا, جس قوم کا جو رواج ہوگا وہ اس کو جب میٹنگ ہوگا تو اس میٹنگ میں اسی کو ڈیفینڈ کرے گا.
ذرا یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ یہ ڈی آر سی کس کا مخفف ہے؟
ڈی آر سی ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل.
اچھا
ہاں جی, تو یہ ڈی آر سی جو ہے اس کونسل میں تو ہر قوم سے بندہ ہوگا. جیسا فار ایگزامپل میں افریدیوں میں کوکو خیل ہوں, مگر افریدیوں میں کمبر خیل بھی ہے, کمبر خیل کا اپنا رواج ہے, ہمارا کوکو خیلوں کا اپنا ہے, تو کوکو خیل کا بندہ ہوگا کونسل میں. کمبر خیل کو اگر کوئی بات بھی آ جاتا ہے تو وہ اسی حساب سے وہاں ٹیک آف کرے گا.
اچھا,
جس طرح کوئی مسئلہ ہو تو ڈی آر سی جو ہے بہتر ہم سمجھتے ہیں بجائے رواج ایکٹ کا. تو اس کے اوپر ہم حکومت سے بات بھی کریں گے, اور تمام سیاسی پارٹیوں نے کنسنسس سے یہی بات کہا کہ یہی ڈی آر سی ہونا چاہیے. اور ابھی اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے کے پی کے میں, ان کا جو نمائندہ تھا اسپیکر تھا کے پی کے کا اسد کیسر صاحب, اس نے بھی یہی کہا کہ رواج ایکٹ کی جگہ ڈی آر سی ہونا اس لیے بہتر ہوگا کہ ویسا بھی مرجر ہو رہا ہے, تو اگر ایک جیسا قانون ہو, ایک جیسا وہاں ڈی آر سی والا سسٹم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, قبائلی عوام یا خیبر پختونخوا یا آئین کا یا قانون کا کوئی تصادم نہیں ہو.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان, آپ نے آپ سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں انہی پروگراموں میں اس مرجر کے حوالے سے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی آر سی جو ہے وہ بہتر متبادل ہے رواج ایکٹ کا؟
پہلی بات یہ ہے کہ جو رواج ایکٹ ہے اس کو واضح طور پر سٹیپلیٹ کر کے سامنے نہیں لایا گیا, ڈرافٹ کی شکل میں نہ اس پہ رائے لی گئی ہے, لہذا اس کے بارے میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے رواج ایکٹ کے بارے میں کہ یہ ایف سی آر کو یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو ایک نئی شکل میں جو ہے نافذ کرنے کی کوشش تو کہیں نہیں ہے. عورتوں میں خصوصاً اس کے بارے میں بہت زیادہ ووکل مخالفت پائی جاتی ہے, وہ نہیں سمجھتی کہ رواج ایکٹ کو جو ہے لانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح شادی گل صاحب جو کہ بہت ہی اہم آدمی ہے جہاں تک ریفارم کی کوشش ہے فاٹا میں, اس کی جو سیاسی سٹرگل ہے اس کے یہ واقعی انڈسپیوٹیڈ لیڈر ہیں اس وقت, اور ہم سارے لوگ جو ہیں جو فاٹا کے ہیں یا فاٹا سے باہر جو اصلاحات چاہتے ہیں وہ ان کی کوششوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رواج ایکٹ ہے, اگر آپ دیکھیں تو توریزما ایک جو پرانے جو رواج کے بارے میں اور نش جو رواج کے بارے میں جو ریٹن مٹیریل موجود ہے اس میں اس طرح کی بہت باتیں موجود ہیں کہ شادی شدہ عورت کی کتنی قیمت ہوگی اور کنواری عورت کی کتنی قیمت ہوگی, اور اگر کوئی کس سے بھاگ جائے تو کیا ہوگا, یعنی وہ قبائلی رسم و رواج جو فوسلائز ہیں زمانے کے, ان کو کسی بھی طور پر واپس زندہ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو قانون کے طور پر نافذ کرنا, جیسے کہ انگریز کے دور میں ایف سی آر میں جو ہے ان کو لانے کی کوشش کی گئی تھی اور فاسلائز کر کے وہاں فاٹا کو ایک بالکل ہی علیحدہ قسم کی مخلوق بنا دیا گیا تھا, اس قسم کی کوششوں کی لوگ مخالفت کرتے ہیں. اور جیسے یہ شاہی گل صاحب نے فرمایا کہ آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بہت ساری مثالیں امریکہ برطانیہ اور پاکستان کے قوانین میں بھی موجود ہیں, تو اس لیے وہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے عدالتوں کی طریقہ ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جس میں جو ہے خیبر پختونخوا میں اس کو ضبط کیا جائے گا, جس طرح کے سوات بھی اور دوسرے علاقے ضم ہو چکے ہیں آلریڈی, تو وہاں پر جو ہے وہی قانون لاگو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے جو پاکستان ہے, اور اس کے لیے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کا ہونا, اس کے لیے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کا ہونا, اس کے لیے پاکستانی آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے
ان کا ہونا ضروری ہے,
آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو انصاف جو ہے ہائی کورٹ انشور کریں گی, سپریم کورٹ انشور کریں گی, اور ان کو فری ٹرائل کا حق حاصل ہوگا, وہ ساری چیزیں وہاں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے شاجی گل صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا.
بالکل صحیح جی.
میں خود ان کے آج کے اجلاس میں نہیں تھا, میں چاہوں گا کہ اس طرح کے اجلاسوں میں اگر میرے جیسے پروفیسر ہوں تو ہم واقعی اس وقت کی چیزوں کو اور ان کی فیلنگ کو دیکھ کر مزید بیان کر سکیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ان کا ہدف بھی درست ہے اور ان کی کوشش
طریقہ کار بھی درست ہے جی,
اور یہ قبائلی عوام کی جو بڑی پرتے ہیں ان کی نمائندگی درست طریقے سے کر رہے ہیں, اور عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ رواج ایکٹ کو نہ لایا جائے بلکہ پاکستان کا جو عام قانون ہے
اس کو نافذ کیا جائے. اچھا شاہجی جی, شاہجی کو ایک آخری بات مجھے اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ تو ارواز جو ایکٹ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے اور اس کو پیش کرنا چاہتی ہے اسمبلی میں, اگر وہ نہ کیا اور ڈی آر سی سے اس کو نہ تبدیل کیا تو آپ کا جو ایکشن ہوگا, آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب ڈاکٹر سرفراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ جو بھی جب بھی کوئی فورم ہوگا تو اس میں ہم ان کو ضرور بلائیں گے. آپ نے جو بات کی, اگر خدا نہ خواستہ حکومت رواج ایکٹ پر ڈٹ گیا تو اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن ہو جائے فاٹا میں, تو یہ رواج ایکٹ جو تھا اس سے پہلے ملکنڈ کے لیے بھی بنایا گیا تھا دیر میں,
جی ایگزیکٹلی,
پھر ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ یہ قانون میں اور آئین میں تصدم کا باعث ہے. تو ہم ایک بار حج بھی کہا اور یہ ہوگا بھی, تو حکومت کو ہم یہی کہیں گے اسمبلی میں اور میٹنگز میں, جہاں بھی ہم سے کوئی پوچھے گا, جہاں بھی ہمارا کوئی بات کہنے کا ہمیں اختیار ہو جائے پارلیمنٹ میں فور کے اوپر, تو ہم یہی کہے گا کہ بجائے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ ختم کرے یا سپریم کورٹ ختم کرے یا کوئی وہاں جائے, کیونکہ رواج ایکٹ مین یہ ہے کہ جیسا جعفری صاحب میں اور آپ, ہم دونوں بھائی ہیں, آپ کا ایک, آپ صبح 10 بجے اٹھتے ہو اور میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں, تو آپ وہی بیسک پر بات کہتا ہے کہ یہ میرا پالیسی ہے کہ میں 10 بجے اٹھتا ہوں اور رات کو دیر سے سوتا ہوں, تو اس کو یہ کس چیز کے لیے رواج بنائے گا؟ امپوسیبل ہے, بالکل ناممکن بات ہے رواج بنانا. رواج ایک ہوتا ہے بندے کا ایک پالیسی, تو اس کو تو اگر آپ قانونی, کس چیز کو آپ قانونی بناؤ گے, وہ ناممکن بات ہے. تو یہی ہے کہ ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے, اور اگر نہیں ہوا تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ایکسٹینشن کے بعد اگر حکومت اس پر دیکھا رہا اور اس کو پاس بھی کرایا تو وہ اس کو ختم کرے گا.
بہت شکریہ شاہ جی گل آپ کا, ڈاکٹر سرفراز خان آپ کا. اب سامعین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے مرد اور خواتین ووٹروں کی تعداد میں نمایاں فرق کو کم کرنے کے لیے نادرا سے کہا ہے کہ وہ خواتین کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرے. یہ فرق 1,21,00,000 تک تقریباً پہنچ چکا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب زاہد اسلام صاحب جو ایک ماہر ہیں امور کے, اور قمر دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. ان دونوں سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ان دونوں ماہرین سے بات کریں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی زاہد اسلام صاحب, آپ فرمائیں گے سلسلے میں یہ گیپ جو ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کس حد تک اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ زاہد اسلام صاحب آپ لائن پر ہیں, میرے خیال سے ان کی لائن میں کچھ ٹرابل ہے. قمر دلشاد صاحب آپ فرمائیے.
ہاں, سوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نادرا سے درخواست کی ہے کہ خواتین کے شناختی کارڈ بنا دیے جائیں, تو اس میں بہت دیر کا مرحلہ آئے گا. شناختی کارڈ بنیں گے, اس کے بعد الیکٹر رول میں ان کا کے لیے باقاعدہ ادھر فارم ہوتا ہے, درخواست ہوتا ہے, گھر گھر چیک کرنا ہوتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نادرا سے کہیں کہ جن خواتین کے جو ہے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کمیشن کے بھی ووٹر لسٹ میں ان کا اضافہ کر دیا جائے, ان کا ایڈ کر دیا جائے, ان کا اندراج کر دیا جائے, کیونکہ اب بھی تمام ڈاٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نادرا کو دیتا ہے, نادرا اس کا باقاعدہ ووٹوں کا اندراج کر جاتا ہے. اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آسان طریقہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان نادرا سے کہیں خواتین کی جو باقاعدہ لسٹ پرووائڈ کر دے کن کن علاقوں میں جہاں جہاں خواتین کی کمی ہوئی ہے, ان کا ووٹ نہیں بنا ہوا ہے اور ان کا شناختی کارڈ بن چکا ہے, اگر شناختی کارڈ نہیں بنا تو شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ ہی وہ ان کا اندراج بھی کر دیں, ساتھ ہی ایک ہی لمحے میں ایک ہی ونڈو کے تحت, تاکہ وہ جلدی سے جلد جو ہے یہ فرق جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے, کیونکہ آئندہ انتخابات میں اس کے بڑے گہرے اثرات پیدا ہوں گے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کے بھی اس کے معاملے میں کچھ نیت درست نہیں ہے, کیونکہ خواتین کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ تحریک انصاف کی طرف کافی ان کا ہے رجحان, ان کا ایپٹیچیوڈ جو ہے, ایک ان کی لبرل پالیسی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کوئی نئی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے, تو حکومت دو معاملات میں بڑی کوتاہی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو خواتین کی جو باقاعدہ ہے ان کے ووٹوں کا انداز ہے تقریباً 1,20,00,000 کے لگ بھگ ہے، بہت نمایاں فرق ہے. اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے بارے میں حکومت جو ہے وہ لیت اللال کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو پاکستان کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا ہوا.
اچھا
اسی طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں، اسی طرح یہ نادرا کی خواتین کے بارے میں معمولی بات ہے، ایک آرڈر کی ایک آرڈرس کی ضرورت ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن پاکستان آرڈرس پرائم پاکستان سے کروائے کہ نادرا جو ہے وہ ان کی جہاں جہاں کمی بیشی ہوتی جا رہی ہے
اس کو دور کرے.
اچھا تو بڑا آسان
طریقے سے دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. زاہد اسلام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں پاکستان کے خاص طور پر، وہاں تو عورتوں کو ویسے بھی ووٹ دینے کا کم ہی موقع ملتا ہے، تو یہ آئیڈینٹی کارڈ جو بن رہے ہیں یہ زیادہ تر بن رہے ہیں شہری علاقوں میں، تو جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں وہ تو ویسے ہی محروم رہیں گی اس سے.
یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ نادرا کی جو سہولتیں ہیں وہ دیہی علاقے میں کم ہیں، شہری علاقوں میں بھی کم ہیں، مگر نسبتاً تھوڑی سی بہتر ہے صورتحال. مگر انٹرسٹنگلی کہ یہ جو ووٹر کا گیپ ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان، یہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے. مثلاً مثال کے طور پہ لاہور شہر میں 1.1 million عورتیں انرجسٹرڈ ہیں، تو دیہی علاقوں کی نسبت بڑے شہر اس میں عورتوں کی رجسٹریشن کم ہے. اس کی بڑی وجہ جو انٹرنل مائگریشن ہوئی ہے، جو دیہاتوں سے لوگ شہروں میں آئے ہیں اور وہ آ کے شہروں میں پرماننٹ سیٹل نہیں ہو سکتے، ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی جو نادرا مانگتا ہے. تو ایک تو رجسٹریشن کی سہولتیں کم ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر کیجولنیس ہے، عورتوں کی رجسٹریشن کے لیے ان کے گھروں کے مرد بھی اس کی نئی ضرورت محسوس کرتے، اور تیسری جنرل اویئرنیس نہیں ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا ووٹ بینک بنتا ہے، وہ بھی اس میں کوئی ڈرائیو نہیں چلاتی. دیکھیں نا لاہور میں اب 1,100,000 عورتیں کم رجسٹرڈ ہیں، مگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کی رجسٹریشن کے لیے نہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے ان علاقوں کی، اور نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ڈرائیو ہو رہی ہے. جی
اچھا قمر دلشاہ صاحب، ایک آخری بات مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے بہرحال ہدایت تو دی ہے نادرا کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان ہدایت کے بعد یہ گیپ جو ہے اس کو پر کیا جا سکے گا آسانی سے؟
اس میں قواعد و ضوابط کی روح سے بہت دیر لگے گی. جس وقت اگر انہوں نے شناختی کارڈ بنا بھی دیے، جیسے زاہد اسلام صاحب نے بھی اچھی خوبصورت بات کہی ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق، جب وہ خواتین کے لیے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ان کے رجسٹریشن کرے گا، تو پھر وہ ظاہر ہے بڑا لمبا پروسیجر ہے. دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو گھر گھر جائیں، گھر گھر جانے کی کمپین نہیں چل سکتی، تو خود کہنا پڑے گا کہ جی آپ ہمارے یہاں الیکشن کمیشن کے دفتر میں آئیں اور اپنا ووٹ کا اندراج کرائیں. اور اس کے بعد وہ شرطیں ہوتی ہے، مکان کی رجسٹریشن ہوگی یا مکان کا کرایہ نامہ، بجلی کا کرایہ، باقی جو باتیں ہوتی ہیں گیس کے کرایہ وغیرہ کے، تو تمام بلیں جمع کرنے پڑیں گے. لیکن وہ بڑا اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ کوئی بھی خواتین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں آ کے اپنی رجسٹریشن کی درخواست نہیں کرے گی. آئیڈینٹی کارڈ کے لیے تو ٹھیک ہے، وہاں دفتر میں کھڑے ہو جائیں گے 6-6 گھنٹے لائن میں، لیکن وہ بغیر آئیڈینٹی کارڈ کی بڑی اہمیت ہے، اور ووٹ ان کی مرضی ہے بنے یا نہ بنے، ان کے خاص دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن الیکشن کے سمجھ آپ کو پاکستان کو چاہیے کہ نادرا کے حکام پر بیٹھ جائیں اور ایک مذاکرات کریں، نشست لگائیں، اور اس کے بعد ایک اصول بڑا آسان طریقہ کر لیں کہ جس کا شناختی کارڈ بن گیا اس کا ایٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا ووٹ کا اندراج بھی ہو جائے گا. یہ بڑا آسان طریقہ ہو جائے گا، ایک ہی ونڈو کے نیچے آ کے بیٹھ کے. لیکن گھر گھر جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے دفتر میں جانا خواتین کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ان کی شرطیں بڑی سخت ہوتی ہیں کہ آپ کرایہ نامہ دکھائیں، گھر کے باقی چیزیں دکھائیں، لیکن جب شناختی کارڈ بن گیا تو ساتھ ہی آپ کا ووٹ کا اندراج بھی کر دیں. یہ آپ الیکشن کے پاکستان کو ریلیف دینا پڑے گا تاکہ خواتین کے بعد جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے. ادروائز تو قواعد و ضوابط بڑے مشکل ہیں، اور کوئی بھی خواتین جو ہے پاکستانی خاص طور پر شہروں ہوں یا دیہاتی، وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے دفتر میں نہیں جائیں گی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال یہی ہے کہ نادرا سے تعاون حاصل کریں، اور ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. اب بھی تو ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں وہ نادرا ہی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اسی طرح بایو میٹرک کے ساتھ معاملہ وہ بھی نادرا کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جو انتخابی فرشتوں کی پرنٹنگ ہے وہ بھی نادرا ہی کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ نادرا کی یہ خدمات کو فائدہ اٹھائیں. نادرا کی بہت بڑا ایک ادارہ ہے, تمام پارٹیوں کو ان پہ اعتماد بھی ہے, اور ان کے کسی فیصلے کے بارے میں کوئی پارٹی بھی جو ہے ان پہ اعتراض نہیں کرے گی اور تسلیم کر لے گی کہ بڑا صحیح درست فیصلہ ہے کہ نادرا نے شناختی کارڈ کے ساتھ ووٹوں کا اعتراض بھی کروا دیا. تو یہ بہترین راستہ نکلے گا. باقی پروسیجرل بڑا مشکل ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ.
جی زاہد اسلام صاحب, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ یہ اگر گیپ ابھی تک جو چلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے ایک اچھی خاصی آبادی کو ووٹنگ کے حق سے محروم کر رکھا ہے.
جی بالکل, اور یہ گیپ بڑھ بھی رہا ہے. دیکھیں نا, جو اعداد و شمار الیکشن کمیشن نے خود شائع کیے ہیں اس کے مطابق 2002 میں یہ گیپ جو تھا وہ 86 عورتیں تھیں 100 مردوں کے مقابلے پہ جو رجسٹرڈ تھیں.
جی.
اور 2013 میں یہ گیپ بڑھ گیا جبکہ آبادی بڑھ گئی تھی, اور گیپ بڑھ کے 79 عورتیں ہو گئیں 100 عورتوں. تو یہ اس کو ایک ہی, یہ کم از کم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, پر اس سے بھی بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ یکم جنوری, ہر سال کی یکم جنوری کو نادرا کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہو ان سب کو آٹومیٹیکلی رجسٹر کر لینا چاہیے الیکٹورل رولز کے اندر. تو انتخابی تاریخیں اپ ڈیٹ ہونی چاہیے, نادرا کرے اپ ڈیٹ الیکشن کمیشن کی مدد کے ساتھ, اور ہر سال کی یکم جنوری کو اس کو اپ ڈیٹ کر لے آٹومیٹیکلی, کہ یہ اندراج کا پروسیس رہے ہی نہ سالہ کہ ایک جگہ پہلے کارڈ لیں پھر جا کے اس کو اندراج کروائیں. اس میں بہت بڑی کباہتیں ہیں, اور پھر نادرا کی سہولتیں بڑھنی چاہیے. ابھی دیکھیں حافظ آباد میں, میں کل پرسوں وہاں سے ہو کے آیا, وہاں پہ ایک ایم آر وی تھی کہ جو موبائل رجسٹریشن وین ہے, اور وہ بھی خراب پڑی ہے.
جی
تو دو سینٹر ہیں ٹوٹل شہر کے اندر.
جی
تو کیسے ممکن ہوگا کہ یہ
آپ سب کو بہت شکریہ جی,
سارا کام ہو سکتا ہے.
زاہد اسلام صاحب, قمر دل شاہ صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر عطا محمد صاحب ہیں جن کا تعلق پیرس یونیورسٹی سے ہے. ہم گفتگو کریں گے فرانس کے صدارتی انتخابات کے بارے میں جس کا دوسرا مرحلہ کل ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ڈاکٹر عطا محمد صاحب سے گفتگو کریں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ویلکم بیک ڈاکٹر عطا, کل فرانس میں انتخاب ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ کوئی ٹریڈیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں ہے. میرین لیپین اور ایمینول میکرون, یہ دونوں ایسے امیدوار ہیں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ تھے پہلے مرحلے سے پہلے, اور اب یہ دونوں فائنل میں ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا ہے. لیکن میکرون صاحب کی جو ٹیم ہے اس نے جمعے کی رات کو دیر گئے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کی مہم ایک بڑے اور مربوط ہیکنگ اٹیک کا شکار ہوئی ہے جس میں کئی ہزار ای میلز اور مالیاتی دستاویزات کا افشا کر دیا گیا ہے. کیا ہو رہا ہے الیکشن میں, کیا جو الزامات جہاں امریکہ میں لگ رہے تھے وہی صورتحال وہاں پر بھی پیدا ہو رہی ہے؟
یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, سچویشن تھوڑی سی ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے فرانس میں بھی, کیونکہ باراک اوباما کی طرف سے بھی ایمانوئل ماکرون کی سپورٹ کی جا رہی ہے.
جی.
اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک ہیکنگ بڑی زبردست ہوئی ہے, لیکن اس ہیکنگ کے نتیجے میں جو 9 GB تک ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں وہ کچھ آفیشیل ای میلز ہیں, کچھ مائکرو اکنامک پالیسیز کی باتیں ہیں, کچھ ڈیسیجنز ہیں.
جی.
لیکن اس میں کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے جس سے ایمانوئل کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے, یا بہرحال اس کا اثر تو ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایک ایسا ایکٹ سامنے آیا ہے جس سے ان چیزوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ جیسے امریکہ کے الیکشنز میں ایک غیبی ہاتھ آپ کہہ لیں, یہ ایک تھرڈ فورس وہ کچھ انہوں نے کام کیا تھا. تو فرانس کی طرف سے پہلے بھی ان چیزوں, فرانس میں پہلے بھی کافی لوگ انڈیکیشن دے چکے ہیں, اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ماری لپین کی جو اپنی ان کی تھوڑی سی سمپتی ہے وہ ولادیمیر پوٹن کی طرف ہے, اور جو ولادیمیر پوٹن ہے ان کی بھی جو سپورٹ ہے وہ ماری لپین کے ساتھ ہے. یہ ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں ہم یا ایک اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں
جی.
بہرحال تھوڑی تشویشناک بات ہے, لیکن مینول ماکروں کی ٹیم اور وہ لوگ کافی کانفیڈنٹ ہیں, اور اگر ہم دیکھیں فرانس میں تو ان کی سپورٹ کافی زیادہ ہے. ابھی تو عام طور پہ بہت زیادہ تجزیے آ رہے ہیں کہ مینول کو آلموسٹ 20% کی لیڈ ہے, 20% کی لیڈ ہے ان کو.
اچھا تو جی ایک بات ڈاکٹر عطا محمد صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اس دفعہ فرانس میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کا کوئی امیدوار نظر نہیں آتا, کیا کوئی ایک اوور آل لوگوں کی تھنکنگ میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے یا لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے, یہ ہوا کیا ہے فرانس پالیٹکس میں؟
بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, تو یہ مکروں کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشلسٹ کی ہے نا, وہ سوشل پارٹی سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی, یہ فائنانس منسٹر کے عہدے پہ تھے, 2 سال پہلے انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا, اور ابھی یہ جو لیکیج بھی آیا یہ بھی انہی چیزوں کے اوپر ہی فوکس تھا نا, کہ فرانس میں جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 10% پہ چلا گیا, جو کہ امریکہ کا کوئی آلموسٹ ڈبل ہے, وہاں پہ 4.5 ہے اور فرانس میں 10% پہ چلا گیا ہے. تو یہ جو ہیکنگ کی کوشش تھی یہ بھی یہی ثابت کرنا تھا کہ بیسیکلی ماکاراں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی ہیں, اور اسی جو ایگزسٹنگ پالیٹکس رولنگ پارٹی ہے انہی کی ایک شاخ ہے. ماکاراں نے 2 سال پہلے خود کو ریزائن دے کے اس گورنمنٹ سے علیحدہ بنا کر کے ایک انڈیپینڈنٹ سینٹرل پارٹی بنائی, اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے خود کو گرو کیا. تو بیسیکلی کچھ تجزیہ نگار اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سوشلسٹ گورنمنٹ نے اپنی فیلئر کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کی اسٹریٹجی اس طرح بنائی ہے کہ اپنا ہی ایک بندہ سیپریٹ ہو کے اور پھر انہیں کی اسٹریٹجیز انہیں کی پالیسیز کو ہی آگے لے کے دیا جا رہا ہے. ابھی آج کے اور کل کے اگر آپ تجزیے دیکھیں فرانس کے جو ٹی وی کے اوپر اور مختلف چینل کے اوپر تجزیہ نگار جو باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں ان ساروں کی حمایت ایمانوئل میکرون کو حاصل ہے. سارے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جتنے بڑے بزنس مین ہیں سارے میکرون کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ یورو زون کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. کافی زیادہ بزنس مین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں یورو میں ہے, تو وہ ایسا نہیں چاہتے کہ اس قسم کی سچویشن بنے. اور اگر ریسنٹلی ہم ڈبیٹ دیکھیں جو جمعرات کو ہوئی ہے ماکروں اور ماری لپین کے درمیان, تو اس میں ماکروں کافی کانفیڈنٹ اور کافی بھاری ان کا پلڑا رہا ہے آرگومنٹ میں, باتوں میں, اس کے علاوہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی, جو ان کا پروجیکٹ تھا, جو باتیں تھیں وہ کافی یوزفل تھی, کافی اگریسو تھی, کافی کانفیڈنٹ تھی, تو ان کو کافی سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے.
اچھا ڈاکٹر عطا محمد بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زحمت فرمائی. اور سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر پروفیسر فیضان الحق صاحب ہیں, اب بفلو یونیورسٹی سے ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائٹ ہاؤس سے اعلان کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جائیں گے, پھر اسرائیل جائیں گے اور روم جائیں گے, اور ویٹیکن سٹی میں اب وہ پوپ سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے بھی ملاقات کریں گے. فیضان صاحب ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کے اس پہلے دورے کی کیا اہمیت ہے, اور انہوں نے آپ کے خیال میں سعودی عرب کا انتخاب کیوں کیا ہے؟
جاوید صاحب سب لوگوں کو سلام دعا اور پیار. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں شروع میں اپنی ایڈمنسٹریشن کے آغاز میں, جیسے آپ کو معلوم ہے, اور خاص کر انہوں نے جو اپنی کیمپین کے دوران بیانات دیے تھے اور جو پوزیشن دی تھی وہ خاص کر مسلم دنیا میں اور عام طور پہ یورپین دنیا میں اور جیسے نیٹو میں اچھی طرح نظر سے نہیں دیکھی گئی تھی. لیکن جب وہ پہنچے ہیں وائٹ ہاؤس تو ان کو کچھ حقیقتوں کا, جس کو کہتے ہیں زمینی حقیقتوں کا
ادراک ہوا جی,
اور اس لیے ان کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑی ہے. اور سعودی عرب جا کر وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں خاص کر سنی میجورٹی ملکوں کو کہ امریکہ نے انہیں ابینڈن نہیں کیا, اگرچہ کہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں ایران اور جو ایسے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ ایک کوشش ہوگی کہ جو ملٹنسی ہے جو آئیسس میں دیکھی جاتی ہے اس کو کم کیا جا سکے. اس میں ایک بات ہے کہ اب ایک الزام ابھرا ہے کہ آئیسس کی جو بیکنگ ہے وہ کچھ مغربی ممالک بھی کر رہے ہیں
جی.
یہ ایک بڑی ڈیمیجنگ فیکٹ آیا ہے سامنے, فیکٹ تو نہیں ڈیمیجنگ نیوز یا اپینین آیا ہے, اور اس کو بھی رفع دفع کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے
جی.
تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں
جی.
اور وہ پرٹیکولرلی کیونکہ آئسولیشن جو امریکہ کو ایکسپیرینس کر رہا ہے مسلم دنیا میں اس کو اس سے
نکالے
اوپر قابو.
پر انہوں نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ سعودی عرب کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس مقامات واقع ہیں اور یہاں سے وہ انتہا پسندی دہشت گردی اور تشدد سے نمٹنے کے لیے اپنے مسلمان ممالک اتحادیوں سے تعاون اور مدد کی نئی بنیاد رکھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کچھ دن پہلے صدر عباس بھی فلسطین کے یہاں تشریف لائے تھے اور اب اپنے اس دورے میں صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل بھی جائیں گے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں ہیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان, اس کو وہ ریوائیو کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟
جی وہ کوشش کریں گے, لیکن یہ جیسے آپ کو معلوم ہے یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہو چکا ہے اور اتنی ہارڈ لائن پوزیشن ہے اسرائیل کی خاص طور پر کہ ان کو اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ خود اعتمادی کا منبع ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص جملہ تھا جو پریزیڈنٹ مشرف بولا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے, وہ چاہے ان کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑے وہ اس میں سے بھی فتح کا ایک اندیا جو ہے لے آتے ہیں. تو وہ کوشش ضرور کریں گے. اور آپ نے صحیح فرمایا سعودی عرب کے بارے میں, اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جا کر ایک پیغام دینا ان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ وہ لے کے آئے, خاص کر جو سٹیو بینن ان کے ایڈوائزر رہے ہیں اور اسٹریٹجسٹ رہے ہیں, ان کی طرف سے بڑے غلط پیغامات گئے ہیں مسلمان ممالک کو اور امریکہ کے اتحادیوں کو. یہ وہ گیپ ہے جس کو انہوں نے اوور کم کرنا ہے, اور اس میں سیکرٹری آف سٹیٹ اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ان کے ایڈوائزر ہیں وہ جو ہیں اس سلسلے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ مین سٹریم میں آ رہے ہیں اپنی پالیسیز کے ساتھ.
اچھا یہ بتائیے کہ وہ نیٹو بھی جائیں گے برسلز میں اور اس نیٹو کے اجلاس میں شرکت کریں گے, تو جو اب ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک نیا اسٹینڈ ہے نیٹو کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اب وہ اس کو فعال بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے اور مفید مقصد بھی ہے وہ, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے ان کی جو پہلے انہوں نے اپنی کیمپین کے دوران کی تھی؟
جی اصل میں یورپین یونین میں بریکزٹ کے بعد نیٹو کی ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ضرور ہوگی, اور اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ وہ چاہتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جو یورپین ممالک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی جو ہیں ان کو ری اسیس کر رہے ہیں, وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ تھے انہوں نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے, اور یہ دورہ اس کے کام کے لیے ہے کہ ایک دفعہ پھر جس کو وہ فٹ بال کی ٹیم جب گیم شروع کرتی ہے اس سے پہلے ہڈل اپ ہوتا ہے نا, یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مومنٹم جو ہے وہ کیا جائے اور جو سیکیورٹی کے جو امریکہ کی ترجیحات ہیں ان کو صحیح طریقے سے دوبارہ پیش کیا جا سکے اور زیادہ اتحادیوں کو لایا جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ آئی ہے افغانستان سے, ایک ڈیمانڈ آئی ہے عراق سے, سیریا سے, کہ امریکہ کی وہاں پر موجودگی جو ہے یعنی کہ وہاں کی عسکری موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کام کے لیے وہ چاہیں گے کہ ان کو اور زیادہ مدد کرنے والے ممالک جو ہیں وہ سامنے آئیں. یہ وہ مجبوری ہے یا وہ لائحہ عمل ہے جس کی اوپر توجہ دینے کے لیے یا جس کی اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ نیٹو بھی ضرور چاہیں گے اور اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں.
میرے پاس 45 سیکنڈ ہے, میں ایک مرتبہ پھر واپس جاؤں گا مشرق وسطی کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمود عباس صاحب کا جو دورہ ہوا ہے صدر محمود عباس صاحب کا, اس کے بعد کوئی چانسز نظر آتے ہیں, کوئی امید نظر آتی ہے کہ جو پیس پروسیس ہے مشرق وسطی کا وہ ریوائیو ہو سکتا ہے؟
جی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے اپنا جو پرو اسرائیل سٹینڈ لیا تھا اس سے ان کی کریڈیبلٹی ہے اسرائیل میں. البتہ جو پریزیڈنٹ ہیں اسرائیل کے نتن یاہو, وہ جو پرائم منسٹر نتن یاہو جو ہیں وہ ان کی بات شاید اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹینڈنگ یا ایک پوزیشن ہو چکی ہے اور وہ اس کو استعمال کریں گے, اور جو وہ یروشلم میں بنانا چاہتے تھے, تسلیم کرنا چاہتے تھے دارالحکومت کے طور پہ اسرائیل کا, اس کے عوض وہ چاہیں گے کہ اسرائیل کنسیشنز کرے اگر وہ کر سکتا ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان آپ کا, اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس, سب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔